منگل 17 مارچ کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ اسرائیل کے آج کے پارلیمانی انتخابات میں بنیامین نیتن یاہو کیا پھر جیت پائیں گے؟ بظاہر مشکل لگتا ہے۔ تجزیہ کار نے وجہ بتاتے ہوئے کہا،
نہ تو وہ پیس کی بات کرتے ہیں، نہ وہ کسی قسم سے فلسطینی اسٹیٹ کے بارے میں، وہ بس مسلسل ایک ہی رٹ لگا رکھتے ہیں، اسرائیلی سیکورٹی، اسرائیلی سیکورٹی۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ اسرائیل میں آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں پہلی بار حریف جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ظفر سید۔
وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو بھی انتخابی دوڑ میں شامل ہیں۔ رائے عامہ کے جائزے کہتے ہیں کہ ان کی لیکود پارٹی حزب اختلاف کی جماعتوں کے سینٹر لیفٹ اتحاد سے پیچھے ہے۔ مسٹر نیتن یاہو اپنی انتخابی مہم میں قومی سلامتی پر زور دیتے رہے ہیں، جبکہ حزب اختلاف کے اتحاد کا الزام ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ داخلی مسائل سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پاکستان کی مختلف جیلوں میں آج حکام کہتے ہیں کہ مختلف مقدموں میں سزائے موت پانے والے 12 مجرموں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ ملک میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد ایک ہی دن میں دی جانے والی یہ سب سے زیادہ پھانسیاں ہیں۔ آصف فاروقی۔
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق آج صبح پنجاب کی مختلف جیلوں میں 10 اور سندھ میں 2 قیدیوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی قیدی شدت پسندی یا دہشت گردی کے متعلق مقدمے میں ملوث نہیں تھا، بلکہ انہیں ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل یا ڈکیتی کے دوران قتل کے مقدمات میں موت کی سزائیں ملی تھیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کے مطابق رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروایا ہے۔ حسن کاظمی۔
11 مارچ کو ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر رینجرز کے چھاپے کے بعد اسی رات ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ایک ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ جن رینجرز نے چھاپہ مارا ہے وہ تھے اور تھے ہو جائیں گے۔ رینجرز کے ترجمان کرنل طاہر محمود کی مدعیت میں یہ مقدمہ کراچی کے تھانے سیول لائنز میں درج کیا گیا ہے، جس میں دھمکیاں دینے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ان سے زیادہ دہشت گردی کے تحت درج کیا جانے والا ہر مقدمہ ملزم کی غیر موجودگی میں بھی چل سکتا ہے۔
لاہور میں یوہنا آباد کے گرجا گھر پر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے 10 افراد کی آج آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ علاقے میں کل کے پرتشدد احتجاج کے بعد سے وہاں رینجرز تعینات ہیں، مگر حالات اب بھی معمول پر نہیں آ سکے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں پولیس کہتی ہے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی صحت کی ٹیم پر مسلح حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ ارم عباسی۔
پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس کانسٹیبل مشتاق اور ایک لیڈی ہیلتھ ورکر شامل ہیں، جبکہ ایک خاتون ہیلتھ ورکر زخمی ہو گئی ہیں۔ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان میں بچوں کو پولیو سے بچانے کی مہم میں شامل صحت کے کارکنوں، حکام اور سیکیورٹی اہلکاروں پر ماضی میں بھی درجنوں جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔
بی بی سی کو پتا چلا ہے کہ پچھلے ہفتے تباہ کن سمندری طوفان کی زد میں آنے والے جنوبی بحر الکاہل کے جزیروں پر مشتمل جمہوریہ ونواتو میں لوگ کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ثنا گلزار۔
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بیرونی امداد آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امدادی ادارے ملک کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں آباد لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سیلابی پانی کی وجہ سے وہ اپنے جہاز اتار نہیں پا رہے۔ حکام کہتے ہیں کہ طوفان سے ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے، جنہیں خوراک، پانی اور سائبان کی اشد ضرورت ہے۔
جرمنی، فرانس اور اٹلی نے تصدیق کی ہے کہ وہ چین کی سربراہی میں بننے والے نئے بین الاقوامی ترقیاتی بینک میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ پہلے ہی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا بانی ممبر بننے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ $50 ارب کے ابتدائی سرمایہ سے بننے والے اس بینک کو واشنگٹن میں قائم ورلڈ بینک کے ممکنہ حریف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس بینک میں شامل نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بینک کی سرگرمیوں میں شفافیت کی کمی ہوگی۔ یورپی پولیس یوروپول نے غیر قانونی تارکین وطن کو بحیرہ روم کے ذریعے یورپ جانے میں مدد کرنے والے منظم جرائم پیشہ گروہوں سے نمٹنے کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوروپول کہتی ہے کہ اس کا ایک نیا یونٹ یورپی یونین کی سرحدی نگرانی کے ادارے اور رکن ملکوں کے ساتھ مل کر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ان گروہوں کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنا پر آپریشن کرے گا۔ برطانیہ میں 3 ججوں کو اپنے دفتروں کے کمپیوٹروں پر فحش مواد دیکھنے پر برطرف کیا گیا ہے۔ اسی الزام کا سامنا کرنے والے 4th جج نے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ عدالتوں کے متعلق تحقیقات کے برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ فحش مواد میں کوئی شے غیر قانونی تو نہیں تھی، مگر ججوں کا رویہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اور مصر میں محکمہ استغاثہ کے ایک اہلکار نے ایک پولیس افسر کے خلاف مقدمہ چلانے پر زور دیا ہے، جس پر جنوری میں ایک پرامن مظاہرے کے دوران ایک خاتون شائمہ کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ شائمہ سابق حکمران حسنی مبارک کی شخصی آمریت کے خلاف احتجاجی تحریک کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر پرامن مظاہرے میں شریک تھیں کہ پولیس کی ہوائی فائرنگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئیں اور پھر فوت ہو گئیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف رینجرز کی جانب سے مقدمہ درج ہوا ہے، اس کی تفصیل اور اس پر رد عمل تھوڑی دیر بعد۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں سنا آپ نے کہ اسرائیل میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، ووٹنگ ختم ہونے میں سیربین کے وقت، آپ جب کہ سیربین سن رہے ہیں، ابھی چند گھنٹے باقی ہیں۔ بنیامین نیتن یاہو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت لکود پارٹی عوامی جائزوں کے مطابق سینٹر لیفٹ کے الائنس سے پیچھے ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ آنکھوں دیکھا احوال بتانے اور چنندہ نکات پر نظر ڈالنے کے لیے میں نے بیت المقدس یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
ووٹنگ آج صبح 7 بجے صبح شروع ہوئی اور 10 بجے رات تک ووٹنگ یہاں چلے گی، اور ابھی کچھ جو یہاں پر پولنگ اسٹیشنز پر میں گیا تھا یہاں یروشلم میں، تو دیکھا کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، کافی بڑی تعداد میں لوگ اس بار جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں ان کی۔ اور یہ الیکشن کمیشن کے ایک ترجمان سے میری تھوڑی دیر پہلے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج 12 بجے تک تقریباً 26.5% لوگوں نے ابھی تک اپنے ووٹ جو ہیں وہ ڈال چکے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس بار شاید ریکارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ ہونے جا رہا ہے۔
اچھا، یہ ویسے کنیسٹ میں ہریندر مشرا کتنی سیٹس ہیں؟
کنیسٹ میں کل 120 سیٹیں ہیں۔
اچھا، کسی ایک پارٹی کو ملتی دکھائی دے رہی ہے سبقت، یا اب کی بار بھی لگ رہا ہے کہ ملی جلی حکومت آئے گی؟
جی، اسرائیل کے تاریخ میں آج تک کبھی بھی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنی، اور یہاں پر 1948 سے آج تک ہمیشہ ہی مخلوط حکومت بنتی رہی ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، کسی بھی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملنے والی۔
اچھا، اس بار ایشوز، اصل ایشوز ہیں کیا؟ اکانومی ہے، لوگوں کی بھوک ہے، پیسہ ہے، یا وہی روایتی سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی؟
جی، جہاں تک دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں یہاں پر، تو ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے مسئلے پہ ہی یہ انتخابات جو ہیں اس میں لوگ اپنا ووٹ ڈالیں، اور وہ مسلسل اسی پر زور دیتے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک بائیں بازو کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے کافی اس مسئلے کو اچھالا ہے کہ یہاں پر اور بھی تمام جو مسائل ہیں لوگوں کے، خاص کر کے سوشو اکنامک ایشوز سے ریلیٹڈ، یہاں پر مکانوں کی قیمت جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، یہاں پر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو لوگوں کو روزمرہ کی جو چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ بالکل ایج پر رہ رہے ہیں، جو کم آمدنی والے جو لوگ ہیں، انہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اس مسئلے پر کافی زور دیا ہے بائیں بازو کی تنظیموں نے، اور مانا جا رہا ہے کہ اس بار جو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی جو بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے۔
اچھا، اس بار جو عرب اسرائیلی ہیں، مطلب وہ علاقے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، جن میں عرب بھی اس کے اسرائیل کی اب موجودہ اس میں ہیں، انہوں نے اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹس بنا کر کے میدان میں لانے کی کوشش کی ہے، یہ کیا ہوا ہے اور اس سے کیا اثر پڑے گا؟
اب مانا جا رہا ہے کہ جب وہ مل کر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً 13 ہوگی، اور یہ تیسری سب سے بڑی جماعت کے طور پر کنیسٹ میں یہ ہو سکتے ہیں، یہ تیسری سب سے بڑی پارٹی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ان کا جو بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے حکومت کے فارمیشن میں۔
موجودہ وزیر اعظم جو آج کی ووٹنگ کے بعد اب ان کا مقدر طے ہونے والا ہے, بنیامین نیتن یاہو کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا پلڑا کتنا بھاری, کتنا متوازی یا کتنا کمزور, کیا ہو کیا رہا ان کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے, یہاں پر جو بھی اوپینین پولز ابھی تک ہوئے ہیں اس کے مطابق تو زائنسٹ یونین, یعنی کہ جو بائیں بازو کی تنظیم ہے جو کہ لیبر پارٹی اور ترما پارٹی کو ملا کر کے جو تنظیم بنی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی یہاں پر ہوگی. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ لکود جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے گی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دائیں بازو کی باقی جو تنظیمیں ہیں انہیں کل کتنی سیٹیں ملتی ہیں, اس پر یہ طے ہوگا کہ کس کی حکومت بنے گی.
تو جو بنیامین نیتن یاہو نے اب تک کارڈز کھیلے ہیں, مثلا ان میں ایک یہ بھی آیا ہے کہ اگر میں بن گیا تو فلسطینی ریاست نہیں بنے گی, اس جیسے جو اسٹیٹمنٹس تھے انہوں نے کتنا اثر دکھایا؟
بالکل, آخر وقت پہ پہلی مرتبہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے وہ ہمیشہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے آئے ہیں, لیکن اوپینین پولز میں جس طرح کے فورکاسٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دباؤ میں آ کر انہوں نے ایسا بیان دیا ہے.
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. بنیامین نیتن یاہو نے انتخابی مہم ختم ہونے سے ذرا دیر پہلے یہ کہا کہ اگر میں آیا یا میں بنا, مطلب یہ کہ میں اگر وزیر اعظم بنا تو فلسطینی ریاست نہیں بنے گی, جس کا ذکر ابھی ہریندر مشرا نے بھی کیا. ایسے بیان کا مطلب ہے کیا, اور یورپ امریکہ سمیت جمہوریت کے علم برداروں نے اسے کیسے دیکھا؟ اس پر میں نے امریکہ میں ہی ڈیلاویر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی.
جو ریجن کے ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کا جو آئیڈیا تھا وہ بہت ہی ریپڈلی ختم ہوتا جا رہا ہے, کہ پاسبلٹی ہی نظر نہیں آتی کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن بنے, کیونکہ جو سیٹلمنٹس اب وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تقریباً 650,000 سیٹلرز ویسٹ بینک میں آ گئے ہیں. اور جو اگر آپ ویسٹ بینک کا میپ دیکھیں, خاص طور سے بی بی سی انگلش پہ بہت ہی اچھا میپ بنا ہوا ہے ویسٹ بینک اور غزہ کا, آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ناممکن ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی اسٹیٹ بنے. تو اس طرح کی جو ریالٹیز ہے اس ریجن کے, وہ زبردستی اسرائیل کو ایک ون اسٹیٹ سولوشن کی طرف پش کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ 5-6 سال پہلے کے پولز دیکھتے تو اسرائیل میں تقریباً 50-60% سپورٹ تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن کا, پیس سولوشن, جب اہود براک جیسے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے. لیکن جو ریجن کی جو پالیٹکس بنی ہے اور ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے, نہ صرف فلسطین حماس کی مضبوطی کی وجہ سے بلکہ دوسرے ریجن میں, وہاں پہ اسرائیل کی پبلک اوپینین بہت زیادہ نروس ہو گئی ہے. تو اگر وہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں ایک پیلسٹینین اسٹیٹ, تو ایک ایسا پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگا جو بہت کمزور ہوگا اور جس کو فورن پالیسی کی آٹونومی نہیں ہوگی. تو جو بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا ویژن تھا شروع سے اسرائیل کا, وہ ایک لمیٹڈ آٹونومس گورننگ باڈی ہے جو ویسٹ بینک کچھ حد تک بن چکی ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا, اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے الیکشن سے پچھلے ایک ہفتے پہلے وائٹ ہاؤس نے انٹرنل ڈسکشنز میں نیتن یاہو نے 1967 کی جو بارڈر کے بیسس پہ فلسطینی اسٹیٹ کریٹ کیا جائے گا اس کو ان پرنسپل واشنگٹن سے اگری کر چکے تھے. تو یعنی کہ وہ جو پبلک میں الیکشن کے دوران جو بیانات نیتن یاہو کر رہے ہیں اور پرائیویٹ میں جو واشنگٹن میں وہ ڈسکشنز میں جو وہ بیانات دے رہے ہیں ان میں کافی اختلاف ہے.
لیکن جو بھی انہوں نے بیان دیا بنیامین نیتن یاہو نے, خواہ وہ گھریلو کھپت کے لیے ہو, خواہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے ہو, لیکن یہ بیان اپنے آپ میں ڈاکٹر مقتدر خود کیا پیغام دے رہا ہے جمہوریت کے علم برداروں کو, امریکہ کو, یورپ کو, جو بہت بڑے اسرائیل کے حامی رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پیغام کے پیچھے تو ایک پوری کی پوری سوچ آ گئی نا.
صدر بش پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو باقاعدہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی تھی کہ جب فلسطینی اسٹیٹ کریٹ کیا جائے گا. ان کے حساب سے کچھ جنوری 2007 میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلسطینی اسٹیٹ کریٹ کر دیا جائے گا. لیکن नेतन्याहू ने जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन को पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं किया था, और सदर ओबामा के पहले टर्म में जब काफी एक्टिव इनिशिएटिव लिए गए तो उसके बाद अंडर प्रेशर उन्होंने एक ही बार नेतन्याहू ने टू स्टेट सॉल्यूशन की। अगर आप गौर करें उसके बयान वाशिंगटन में या हर जगह, वो ना तो वो पीस की बात करते हैं, ना वो किसी किस्म से फलस्तीनी स्टेट के बारे में या फलस्तीनी स्टेट की केस, वो बस मुसलसिल एक ही रट लगा रखते हैं, इजरायली सिक्योरिटी, इजरायली सिक्योरिटी, इजरायली सिक्योरिटी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक थ्रेट है, और दूसरी चीज अब वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं न्यूक्लियर वेपन। उनकी जो कांग्रेस में जो स्पीच थी वो उस स्पीच में उन्होंने तकरीबन एक घंटे से ज्यादा बात की, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा फलस्तीन के बारे में या फलस्तीन के मुस्तकबिल के बारे में। ईरान के साथ जो उनका इख्तलाफ है वो फलस्तीन की वजह से है, अगर फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो ईरान के पास कितने भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं वो इजराइल के लिए थ्रेट नहीं होंगे। लेकिन ये सिंपल सी लॉजिक है जो मेरे फर्स्ट ईयर के इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को समझ में आती है, लेकिन अमरीका के कांग्रेस की जो राइट विंग पार्टी है रिपब्लिकन्स को या नेतन्याहू को समझ में नहीं आती कि ईरान के साथ इख्तलाफ है वो परमानेंट नहीं है, वो फलस्तीनी मसले की वजह से है, लेकिन जब वो ईरान की बात करते तो फलस्तीन की बात ही नहीं करते।
तजिया कर रहे थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुख्तदर खान। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में यूहन्नाबाद चर्च हमलों में हलाक होने वाले 10 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। इस दौरान इलाके में सोगवार माहौल रहा, रेंजर्स तैनात रहे, यहां अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी नजर आई, लेकिन इलाके में हालात अब भी मामूल पर नहीं आ सके हैं। लाहौर से शुमैला जाफरी की रिपोर्ट।
दुआएं, आहें और सिसकियां। यूहन्नाबाद के सेंट जॉन स्कूल में होने वाली आखिरी रसूमात में इतवार के चर्च धमाकों में हलाक होने वालों के लवाहिकीन और हजारों की तादाद में मसीही शरीक हुए। वसीओ अरीस ग्राउंड में तिल धरने को जगह नहीं थी, एक तरफ खवातीन जबकि दूसरी जानब मर्दों को बिठाया गया था। सामने ऊंचे स्टेज पर हमदोसना जारी थी, हर चेहरे पर अफसरदगी थी और हाथ दुआ के लिए बुलंद थे। सिर्फ लाहौर ही नहीं, दूसरे शहरों से भी मसीहियों के वफूद आखिरी रसूमात में शामिल दिखाई दिए, और ऐसा महसूस हुआ कि दो दिन के शदीद गुस्से और जज्बाती रद्देअमल के बाद अब अफसरदगी फिजा में हावी हो चुकी है। तदफीन में शामिल कुछ मसीहियों ने अपने तासुरात बयान किए।
मैं यही चाहूंगी कि जो मिनॉरिटी है इसको मिनॉरिटी से खत्म करके जो इक्वालिटी की बुनियाद पर सबको वही तहफुजात दिए जाएं जो मुल्क के दूसरे शहरियों को हासिल है।
तोड़ फोड़ का रद्देअमल हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जज्बात हैं पाकिस्तान कौम के, लेकिन यहाँ तक इंसानियत का अमल है, जो लोगों को जिंदा जलाया गया है उसकी मैं एक मरतबा नहीं लाखों मरतबा मजाहमत करता हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी गनौनी जो है वो रद्देअमल हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था।
देखें, हर बंदा जो है वो बाहर के मुल्क जाना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज नहीं है, स्कूलों में इनको क्या पढ़ाया जा रहा है, दूसरे लोगों के जहनों में डाला जा रहा है कि हम बराबर नहीं है।
फिर एक के बाद एक 10 जनाजे एम्बुलेंसेस के जरिए स्कूल ग्राउंड पहुंचाए गए तो कोहराम मच गया और लवाहिकीन अपने अपने प्यारों के ताबूतों से लिपट कर रोते रहे। दुआ करवाई गई और हलाक शुदगान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
कल दिन भर यूहन्नाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मसीही मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें होती रहीं, जिसके बाद शाम को यहां रेंजर्स को तलब किया गया था, और कल इस इलाके की जो सिक्योरिटी थी वो मसीही नौजवानों के हाथ में थी, लेकिन आज जो है वो पुलिस ने दोबारा इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। यहां पर 5,000 अहलकार इस वक्त तैनात है।
इस दौरान यूहन्नाबाद का इलाका मुकम्मल तौर पर रेंजर्स और पुलिस के हिसार में रहा। फिरोजपुर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही और फ्लैग मार्च किया गया। लाहौर के CCPO अमीन वैस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले अनासिर की शनाख्त कर ली गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसमें हमने अभी तक 5 मुकदमे जो हैं ये दर्ज किए हैं, और उसमें तमाम ATA और पोपा की सेक्शन जो है एंटी टेररिज्म की वो लगी हैं। हमारे क्रिश्चियन जो भाई हैं उनके भी साथ हमारे मुजाकरात हुए हैं, दूसरे लोगों के साथ भी हुए।
कैथोलिक और क्राइस्ट चर्चेस के बाहर से भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और धमाकों की तहकीकात जारी हैं। शुमाइला जाफरी, BBC News, लाहौर।
پاکستان میں اقلیتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں قانون اور آئین کے تحت مکمل تحفظ فراہم ہونا چاہیے. ہماری ساتھی امبر شمسی کی رپورٹ.
ڈاکٹر رمیش ونگوانی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے حملے اور فسادات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اقلیتی برادری کو دہشت گردوں کے عزائم پورے ہونے نہیں دینے چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ پہلے جو ہے ہمارا پاکستان ہے اور ہم اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ میں نہیں خراب کرنا چاہیے. اور یہ کیونکہ دہشت گردوں کی نظر میں چرچ ہو مندر ہو مسجد ہو مدرسہ ہو ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیونکہ ہر مذہب دوسرے مذہب کی عزت سکھاتا ہے احترام سکھاتا ہے. مگر دہشت گردوں کے لیے وہ آرمی پبلک اسکول بھی ایک چیز ہے, وہ مدرسہ بھی ایک چیز ہے, وہ امام بارگاہ بھی ایک چیز ہے.
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی اقلیتی برادری پر حملے ہوتے ہیں انہیں انصاف نہیں ملتا, جس کی وجہ سے لوگوں کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عز کے بعد اس قسم کا رد عمل متوقع تھا, تاہم دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سست ہے.
اب لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک شہباز بھٹی کے جو مرڈر والے ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں جو فرسٹریشن کی شکار ہیں. مگر میں بھی یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, کم سے کم ہمیں یہی پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن دیتا ہے. ہمیں کم سے کم ان چیزوں کو توڑنا نہیں چاہیے, ہمیں پھر بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے.
گزشتہ برس 19 جون کو اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے پاکستان کی اقلیتی برادری اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے حکم نامہ جاری کیا تھا, جس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا. ڈاکٹر رمیش کا کہنا ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ناکامی ہے اور اب بھی اس پر کام کیا جا سکتا ہے.
مگر اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا تھا 19 جون کو 2014 میں, 16 فروری سے 19 جون تک 16 ہیئرنگ میری ہوئی ہے. میں سپریم کورٹ گیا ہوں کہ بھائی اس چیزوں کے اوپر عمل کریں اور نان مسلم ریلیجیس پلیسز کی پروٹیکشن کے لیے سیکورٹی پلان دیں. آج تک چاروں صوبوں نے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہے. مگر میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جلد از جلد سیکورٹی پلان دیا جائے کہ ایس پی کو پتا ہو, لوکل ایڈمنسٹریشن کو پتا ہو کہ بھائی یہ مندر یا یہ چرچ اس کی سیکورٹی کتنی ہونی چاہیے اور اس کے لیے سی سی ٹی وی کیمرا ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے خاردار تار ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے سیکورٹی پرسنل کا بندہ چاہیے یا نہیں چاہیے, اس کے لیے چیک پوسٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. تو یہ سارے چیزیں ہیں جو اگر ہم, کیونکہ یہ تو پتا ہے کہ ضرب عز آپریشن کے بعد یہ ری ایکشن ہونے ہیں, مگر اس ری ایکشن کو روکنے کے لیے بھی حکومت کو اقدامات کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو.
سپریم کورٹ کے گزشتہ برس کے حکم نامے کے مطابق ہر صوبے میں اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کے لیے پولیس کی ایک خاص ٹاسک فورس قائم کی جانی تھی. اس حکم نامے کو کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سنگ میل قرار دیا تھا, لیکن نوحم آباد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
اس سے قبل کے پاکستان کے وزیر داخلہ نے آج پاکستان کی اسمبلی میں اقلیتوں سے متعلق اور زندہ جلائے جانے والے لوگوں کے متعلق کیا کہا ہے اس پر رپورٹ ہے. میں اس وقت براہ راست آپ کو اس خبر کے ساتھ عزیز اللہ خان کو متعارف کرا رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے والے شکیل آفریدی کے وکیل, سابق وکیل کو آج ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ خبر اب سے ذرا دیر پہلے آئی ہے اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت براہ راست سربین میں موجود ہیں عزیز اللہ خان. جی عزیز اللہ.
شفیع, یہ متھرا تھانہ ہے, پشاور کا ایک علاقہ ہے. وہاں سے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ سمیع اللہ آفریدی ایڈوکیٹ یہ گھر جا رہے تھے اور ادھر ہی نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے, جس سے وہ اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. حملہوروں کے بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا, لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں پر مختلف کیسز کی سنوائی کرتے تھے اور اسی کے بعد ہائی کورٹ میں بھی اپیئر ہوتے تھے, تو اسی کے حوالے سے یہ واپس گھر جا رہے تھے جب ان پر فائرنگ کی گئی.
تو عزیز اللہ خان, ایک چیز جس کا ذکر نہیں آیا, شاید یہ ہو سکتا ہے میں واضح طور پہ سن نہ پایا ہوں, کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ کوئی تفصیل آئی ہے؟
نہیں, اب تک اس کی ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی. لیکن ایک چیز یہاں پر جو واضح کرنے والی ہے کہ یہ شروع میں جب شکیل آفریدی کو گرفتار کیا گیا تھا तो उस वक्त ये उनके वकील थे और उस वक्त इन्होंने उनके केस में काफी पेश भी रहे और उस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में जब उनको पेश किया जाता था या उनके हवाले से सुनवाई होती थी तो समीउल्लाह अफरीदी एडवोकेट ही उनकी सुनवाई करते थे। लेकिन उसके बाद इनको धमकियां मिलना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ये बाहर मुल्क चले गए थे, पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे और चंद माह ये गैर ममालिक में रहे और उसके बाद वापस आए थे। लेकिन उन्होंने उस केस की जो सुनवाई थी उससे विड्रॉ कर दिया था, उसमें ये अपेयर नहीं हो रहे थे।
अजीजुल्लाह खान बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर दाखला का बयान और तकरीर जरा देर बाद आने को है, इस पर हमारे साथी आसिफ फारूकी ने रिपोर्ट तैयार की है। सरबीन के दीगर मौजूद हम यहां पे पहले निपटाते चलें। चौधरी निसार की तकरीर मैं आपको खबरों के खुलासे के बाद ही सुनवा सकूंगा। सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों का अहवाल जीशान हैदर के साथ।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का पहला क्वार्टर फाइनल कल सिडनी में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा जिसमें आलमी नंबर 1 एबी डिविलियर्स और नंबर 2 संगकारा एक्शन में नजर आएंगे। संगकारा इस आलमी कप में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जबकि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी एबी डिविलियर्स हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम के कप्तान एबी डिविलियर्स का कहना है कि इस मैच में वो मुखालिफ टीम की खामियों से ज्यादा अपनी टीम की खूबियों को देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें, अगर पहले बॉलिंग करने का मौका मिला तो वो जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे और अगर पहले बैटिंग करनी पड़ी तो वो एक बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब श्रीलंकन कप्तान एंजेलो मैथ्यूज का कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि हम खुद पर कम दबाव आने दें और इस मैच को भी दूसरे मैचों की तरह खेलें। उनका कहना था कि ये दोनों टीमों के लिए सख्त मैच होगा और जो भी टीम कम गलतियां करेगी वो जीत जाएगी। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान अनफिट होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। आज इरफान का स्कैन कराया गया जिससे पता चला है कि उनके कूल्हे की हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इरफान अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बॉलर रहे हैं लेकिन इतवार को वो आयरलैंड के खिलाफ मैच भी इसी तकलीफ की वजह से नहीं खेल सके थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की इंतजामिया ने फिलहाल उनके मुतबादिल के तौर पर किसी खिलाड़ी को तलब नहीं किया है। और आईसीसी ने कल से शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल मैचों में टीवी अंपायर्स और ग्राउंड में मौजूद अंपायर्स के दरमियान डीआरएस के दौरान होने वाली बातचीत को ऑन एयर करने की तस्दीक कर दी है जिसके बाद अब टीवी पर देखने वाले तमाम शायकीन क्रिकेट भी दोनों अंपायर्स के दरमियान होने वाली बातचीत सुन पाएंगे। टेनिस के बीएनपी पेरिबस ओपन में बर्तानिया के एंडी मरे ने जर्मनी के फिलिप कोल श्राइबर को 6-1, 3-6 और 6-1 से शिकस्त देकर चौथे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है जहां अब उनका मुकाबला फ्रांस के एड्रियान मानारिनो से होगा।
खेलों का अहवाल अपने जीशान हैदर से सुना। हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। एमक्यूएम के खिलाफ रेंजर्स का मुकदमा और एमक्यूएम का रद्द अमल जरा देर बाद आने को है। सरबीन का नस्फ आया है, इस मौके पर हम खास खास खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज खबरों का मोर्चा संभाल रखा है अहमद रजा ने।
पाकिस्तान के छावनी वाले शहर एबटाबाद में उसामा बिन लादिन तक पहुंचने में मुबैना तौर पर अमरीका की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के साबिक वकील سمیع اللہ آفریدی کو پشاور میں پولیس کہتی ہے کہ آج شام ایک مسلح حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں پہلی بار حریف جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ پاکستان کی مختلف جیلوں میں آج حکام کے مطابق مختلف مقدموں میں سزائے موت پانے والے 12 مجرموں کو پھانسیاں دے دی گئی ہیں۔ پاکستان کے نیم فوجی ادارے رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروایا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع مانسہرہ میں پولیس کے مطابق بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی صحت کی ٹیم پر حملے میں لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ لاہور کے علاقے یوہنا آباد میں دہشت گردی کا واقعہ دل خراش تھا، لیکن اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پوری تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
لاہور میں چرچ پر حملوں اور اس کے بعد 2 روز کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ چرچ پر حملے بدترین دہشت گردی تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں تھا۔
ایک کرسچن چرچ پہ یوہنا آباد میں خود کش جو 2 واقعات ہوئے ہیں یہ بدترین دہشت گردی تھی، مگر 2 انسانوں کو جس طریقے سے جلایا گیا یہ بھی بدترین دہشت گردی ہے۔
یوہنا آباد میں اتوار کو گرجا گھروں پر 2 خودکش حملوں میں 17 افراد مارے گئے تھے، اور ان کے بعد مسیحی برادری کے پرتشدد احتجاج میں 2 افراد کو حملہ آوروں کے ساتھی ہونے کے شبے میں زندہ جلایا گیا تھا۔ چودھری نثار نے کہا کہ خودکش دھماکوں میں جو 17 افراد ہلاک ہوئے ان میں سے 12 عیسائی اور 5 مسلمان تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ ماضی میں اقلیتیں اور پاکستانی عام شہری دہشت گردی کے بڑے واقعات کا نشانہ بنے، اور اس وقت ان کا صبر اور ضبط مثالی تھا، تاہم لاہور میں دھماکوں کے رد عمل میں جو ہوا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس کے رد عمل میں اپنے شہریوں اور املاک کو نقصان پہنچایا انہوں نے دراصل حملہ آوروں کا ہی ایجنڈا آگے بڑھایا ہے۔
مسجدوں پہ حملے ہوئے ہیں جناب اسپیکر، امام بارگاہوں پہ ہوئے ہیں، چرچز پہ ہوئے ہیں، سکولوں پہ ہوئے ہیں، مارکیٹ پلیسز پہ ہوئے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دہشت گرد ہمارے گھروں کو آگ لگائیں، ایک ہم نکل پڑیں اور ہم دوسری آگ ہم خود لگائیں؟
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ لاہور میں ہونے والے رد عمل ملک، قانون اور جمہوریت کے لیے باعث تضحیک ہے۔
یہ جو رد عمل ہوا ہے جناب اسپیکر لاہور میں، اس نے یہ ہمارے ملک کے لیے تضحیک کا باعث ہے۔ یہ 2 لوگ زندہ جلائے گئے ہیں، یہ ہماری جمہوریت کے لیے تضحیک کا باعث ہے، یہ ہمارے قانون کے لیے تضحیق کا باعث ہے، یہ ہماری عدلیہ کے لیے تضحیک اور ہماری انویسٹیگیشن، ہماری پولیس کے لیے تضحیک کا باعث ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ محمد نعیم نامی جس شخص کو زندہ جلایا گیا وہ ایک عام اور شریف شہری تھا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کو یقین دلایا کہ اس قتل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ارکان قومی اسمبلی نے اس اعلان کا ڈیسک بجا کر خیر مقدم کیا۔
جن لوگوں نے لوگوں کو زندہ جلایا ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی، جو بھی ملوث ہیں اس میں۔ جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جناب اسپیکر، ہماری میڈیا کے توسط سے بہت سارے کے چہرے عیاں ہیں، ایک ایک کو گرفتار کیا جائے گا جناب اسپیکر۔
دوسری جانب سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پولیس نے گزشتہ روز لاہور میں تشدد کرنے میں مبینہ طور پر ملوث 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن میں سے 50 نامزد ملزم اور بقیہ نامعلوم افراد ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کھلونے کی صورت میں بم برامد ہوا، بم نے بچوں کو ہلاک کیا۔ پوری تفصیل کے ساتھ صحافی انور شاہ۔
تانہ مدین کے محرر بخت واحد نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ مدین کے نواحی علاقے بشیگرام میں پیش آیا ہے، جہاں کلونا نما دستی بم پٹنے سے باپ 2 بچوں سمیت ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 بچے شدید زخمی ہوئے جنہیں مقامی لوگوں نے مدین کے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔
یہ واقعہ آج 7:15 کی دہ بشیگرام تانہ مدین کی حدود میں پیش آیا۔ ایک آدمی جس کا نام زور محمد خان تھا، وہ اپنے گھر گیا اور باہر اس کو پیٹوں میں ایک گرنیٹ ملا، جو जो वो वही समझता था कि ये इंटरनेट है कि क्या है, वापस ही पर जब घर आया तो अपने बेटे जान मोहम्मद को क्या दिखाया, जान मोहम्मद को तसल्ली करने के लिए चीख कर रहा था कि इसी ने वो के ब्लास्ट हुआ, मोहम्मद जोर मोहम्मद और एक जान मोहम्मद की छोटी बच्ची जाक हुई है, जबकि सदाम और उसकी एक व्यक्ति जख्मी हुई है।
ख्याल रहे कि सवात में ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस इलाके में ऐसे कई वाकयात रोनमा हो चुके हैं। बताया जाता है कि इन वाकयात के रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर कोई इकदाम नहीं हुए, ताहम कुछ गैर सरकारी तंजीमों ने इस हवाले से शऊर देने के लिए काम किया। वादी सवात में टाई गन्स के खिलाफ काम करने वाली नीलम चटान इस हवाले से बताती है।
आज जो ये बम पटा है ये एक खिलौना था, और ये लड़का जो था इसके साथ इसका भाई और इसका वालिद भी था, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार हम इस पे कंपेन चला रहे हैं, बार बार हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसी चीजों से बिल्कुल वो दूर रहे, फिर भी उन्होंने ये गलती की, उसे उठाया और उसके ऊपर ये गलती की कि चाकू से उसे खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो पट गया। गवर्नमेंट को इस पे कोई काम करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, हालांकि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे बहुत काम कर रही हैं कि खिलौने जो है जिसमें ग्रेनेड है, जिसमें पिस्तौल है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर है, ये चीजें खत्म हो जाए यहाँ से, और हमारे बच्चे जो है इन चीजों से बिल्कुल दूर रहे। जो आज बम पटा है वो ये है कि वो असल में ग्रेनेड ही था, लेकिन उसको खिलौने में बंद कर दिया गया था और उन्होंने उसे उठाया और वो पट गए वहाँ पे।
ख्याल रहे कि सवात समेत मलाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में अस्करियत पसंदों के धमाका खेज आलात बशमूल ना चले हुए असलहे, बारूदी सुरंगों, दस्ती बमों और किलोना नमा बमों से अब तक मुतादिद हलाकतें हो चुकी है, और इस किस्म के हादसात अमन की बहाली और इलाके से शिद्दत पसंदों के खात्मे के बाद भी होते रहे हैं, और शोरजदा इलाकों में किलोना बमों की वजह से अब तक सैकड़ों अफराद या तो जान से गए या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो गए। सरकारी सतह पर इस किस्म के वाकयात में हलाक और जख्मी होने वालों के आदाद और शुमार तो दस्तियाब नहीं है, ताहम बताया जाता है कि इस किस्म के हादसात में मरने और जख्मी होने वालों की तादाद हजारों में है। सैयद अनवर शाह, बीबीसी सवाद।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रेंजर्स ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर धमकियां देने का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसकी तफसील के लिए कराची से हसन काजमी।
11 मार्च को एमक्यूएम के मरकज 90 पर रेंजर्स के छापे के बाद उसी रात एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में कहा था कि जिन रेंजर्स ने उनके घर पर छापा मारा है वो थे और थे हो जाएंगे। रेंजर्स के तर्जुमान कर्नल ताहिर महमूद की मुदय्यत में ये मुकदमा कराची के थाने सिविल लाइंस में दर्ज किया गया है, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि सरकारी अहलकारों को धमकियां दी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मुकदमा गुज़श्ता रात दर्ज किया गया था। याद रहे कि पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया जाने वाला मुकदमा मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक किसी टीवी प्रोग्राम में कही जाने वाली बात को बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज करवाने का अपनी नौयत का यह पहला वाकया है। याद रहे कि एमकेएम कायद अल्ताफ हुसैन पर इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और वह इससे पहले जेल भी जा चुके हैं, ताहम वो गुज़श्ता 25 बरस से बरतानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब 90 पर छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले वो 26 अफराद जिन्हें पुलिस की तहवील में 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया गया था, उनके अहले खाना की जानिब से दायर किए जाने वाली दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इन अफराद के अहले खाना ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरखास्त दी थी कि उनकी गिरफ्तार अफराद से मुलाकात करवाई जाए, तहम अदालत ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। हसन काजमी, बीबीसी कराची।
एमक्यूएम के खिलाफ दर्ज हुए रेंजर्स की जाने से इस मुकदमे के बाद एमक्यूएम का रद्द अमल क्या है, इस पर मैंने एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा हैदर रिजवी से बात की।
एमक्यूएम के आईन व कानूनी माहिरीन कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का तफसीली जायजा ले रहे हैं, और जाहिर है कि मुकदमे के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेने के बाद इस बारे में कोई कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी।
ठीक है।
और बाजू नजर में तो जाहिर हो रहा है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में जो लगाए गए इल्जाम हैं वो हकायक की नफी है, और जाहिर है कि कायद तहरीक ने माजी में भी बेशुमार मुकदमात का सामना किया है, और आइंदा भी हम जो है आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कानूनी दिफा
کریں گے.
ٹھیک ہے,
اس میں صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تمام کارکنان اور اخبار عوام جو ہے وہ پرامن اور ثابت قدم رہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں. ایم کیو ایم ایک امن پسند لبرل جمہوریت پسند جماعت ہے اور وہ قاری تحریک جناب الطاف حسین کی پرعزم قیادت میں اپنے آئینی قانونی اور جمہوری جدوجہد کو جاری رکھے گی.
ٹھیک ہے, یہاں دو سوال ہیں حیدر عزیز صاحب. پہلا تو فوری سوال یہ, یہ جو کیس آیا ہے یہ الطاف بھائی کے خلاف ہے, ایم کیو ایم کے خلاف ہے, کس کے خلاف ہے؟
دیکھیے یہ تو براہ راست انہوں نے قاری تحریک جناب الطاف حسین کے انٹرویو کے حوالے سے
جی
ایک جملے کو متنازعہ بناتے ہوئے اس کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی ہے اور اس پر مقدمہ بنایا ہے.
یہ جملہ کیا ہے؟
یہ جملہ مجھے پورا تو یاد نہیں ہے مگر اس میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو رینجر جس نے ریڈ کی تھی وہ رینجر ہی تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی تھے ہو جائیں گے.
اچھا تو
اس طرح کا تھا.
اچھا تو اس سے کیا, اس کو اس سے کون سا خطرہ اس نے لیا جس کو جس کی وجہ سے کیس آ گیا؟ اس لیے کہ جو کاغذ میرے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیس رجسٹر ہوا ہے سیکشن 7 آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ اینڈ 506 آف پاکستان پینل کوڈ. تو یہ دو تو ملا کر کے خاصا خطرناک کمبینیشن بناتے ہیں نا.
جی ہاں, مطلب اس کو ہم یقیناً اسی بات کو ہمارے آئینی قانونی جو ماہرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مقدمات کا بنایا جانا مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری پنجاب حکومت اور سی ایم پنجاب کے اوپر بھی جو مقدمات بنائے گئے تھے مارل ٹاؤن کے حوالے سے, مقدمات تو ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ آئینی اور قانونی طور پر وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور یہی حق ایم کیو ایم کو بھی حاصل ہے.
فی الوقت آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور اقدام ہے حیدر عزیز صاحب؟
نہیں, فی الوقت اس کے علاوہ اور کوئی اقدام نہیں ہے.
یہ تھے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما مسٹر حیدر رضوی. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی ایجنسی کے متاثرین کی واپسی کے لیے حکام کے مطابق رجسٹریشن کا عمل کل سے خیبر پختونخوا کے شہر بنو کے کیمپ آفس میں شروع ہوگا, جبکہ ان کی واپسی کے لیے 31 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 3 دیہاتوں کے متاثرین کی واپسی ہوگی. ان دیہاتوں میں شامبیری قبیلہ میرالی سپینوام اور قبیلہ ششی خیل گوبلی شامل ہیں. انتظامیہ کے مطابق دیگر علاقوں کے متاثرین کی واپسی کا اعلان وقتاً فوقتاً کیا جائے گا اور اس کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. ان علاقوں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کل بنو شہر میں واقع کیمپ آفس میں رجسٹریشن کے لیے پہنچ جائیں. حکام کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ہمراہ علاقے کے قبائلی رہنماؤں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کل کیمپ آفس میں پولیٹیکل انتظامیہ سے رجوع کریں. گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنماؤں نے پشاور میں فاٹا سیکرٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا اور انہوں نے فاٹا حکام سے کہا تھا کہ متاثرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے. قبائلی رہنما نثار علی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت ان کے تحفظات دور کرے.
کچھ لوگ ہیں یا کچھ ادارے ہیں یا حکومت ہی ہے یا ان کی نادانی ہے, نہ سمجھی ہے کہ انہوں نے کچھ جو واپسی کا شیڈول دیا تھا اس پہ ہمارے قومت منزائی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. اس شیڈول پر قومت منزائی کو تحفظات تھے, انہوں نے اپنے تحفظات حکومت کے سامنے پیش کیے, انہوں نے مان لیا حکومت نے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں بنو میں پھر آپ کے ساتھ جرگہ کریں گے.
قبائلی رہنما ملک غلام خان کے مطابق انہیں امید ہے کہ اب علاقے میں امن قائم ہوگا.
ابھی تو انشاءاللہ وہاں سے ہمارا جو پہلے یہ پارن کا جو لوگ تھا ابھی انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. ابھی یہ ہمارا جتنا بھی قبائل لوگ ہیں وہ اپنے نارتھ وزیرستان کا لوگ ہیں, انشاءاللہ امن ہے, امن آ جائے گا اگر حکومت اس میں مخلص ہو.
قبائلی رہنماؤں نے چند روز پہلے بنو میں ایک گرینڈ جرگے میں کہا تھا کہ اگر متاثرین شمالی وزیرستان کی واپسی کو جلد یقینی نہ بنایا گیا تو وہ قوم کے ہمراہ وزیرستان کی جانب خود روانہ ہو جائیں گے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو کر مختلف علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے. ان متاثرین کی بڑی تعداد ضلع بنو میں کیمپوں میں مقیم ہے. متاثرین کی واپسی کے اعلانات پہلے بھی کیے گئے تھے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی مرحلہ وار ہوگی جس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. جنوبی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی کل یعنی سوموار سے شروع ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہے گا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسیرہ میں انسداد پولیو کی ٹیم پر نامعلوم افراد کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی۔
ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس کانسٹیبل مشتاق اور 1 خاتون ہیلتھ ورکر شامل ہیں، جبکہ 1 خاتون ہیلتھ ورکر زخمی ہوئی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار عزیز اللہ خان کے مطابق پولیو ٹیم پر حملے کا واقعہ مانسیرہ شہر سے مغرب کی جانب 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑی علاقے میں واقع گاؤں ڈنہ میں پیش آیا۔ حملے کے بعد ہلاک ہونے والے افراد اور زخمی خاتون کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انسداد پولیو ٹیم پر حملہ اس وقت پیش آیا جب ضلع میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ ضلع مانسیرہ میں انسداد پولیو ٹیم کو نشانہ بنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں اور انہیں تحفظ فراہم کرنے والی ٹیموں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں۔ قبائلی علاقہ جات اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بیشتر اضلاع اس حوالے سے انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں ہیلتھ ورکروں، رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کو حملوں میں ہلاک اور زخمی کیا جا چکا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سیل کے مطابق رواں سال قومی سطح پر پولیو کے مجموعی طور پر 20 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال پاکستان میں 306 بچے پولیو وائرس کا شکار ہوئے تھے، جن میں سے 68 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 169 کا تعلق قبائلی علاقہ جات سے تھا۔ ایمرجنسی آپریشن سیل کے مطابق رواں سال قومی سطح پر مجموعی طور پر 20 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال پاکستان میں 306 بچے پولیو وائرس کا شکار ہوئے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ابھی 2 اہم رپورٹیں آنے کو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھارت میں اردو زبان کا استعمال فلموں میں کس سطح پر ہے، شاعری میں کس سطح پر ہے اور اس کا مستقبل ہے کیا، یہ خصوصی رپورٹ ہے۔ دوسری ایک اور خصوصی رپورٹ پاکستان میں تھیٹر کی زندگی کے بارے میں ہے، وہ بھی ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن پہلے یہاں دنیا کا ایک اور موضوع۔ عراق میں کردوں کے اہم رہنما مسرور برزانی نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں شیعہ ملیشیا کے عراقی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کہا ہے کہ شیعہ ملیشیا دولت اسلامیہ سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
عراقی کردستان میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے امور کے سربراہ مسرور برزانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی حکومت کی جانب سے تکریت میں ایران نواز شیعہ جنگجوؤں کا استعمال ملک میں شیعہ سنی تنازع کی شکل میں دولت اسلامیہ سے کہیں بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
This is going to create a bigger problem than ISIS.
یہ داعش سے بھی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ہم سب کو اسے داعش کے خلاف جنگ کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ہم سب کو مل کر متحدہ طور پر داعش کے خلاف لڑنا ہے، لیکن اگر فرقوں اور نسلی گروہوں کے درمیان بدلے اور رد عمل کے جذبات ابھرتے ہیں تو یقیناً یہ مزید مشکل اور پیچیدہ مسئلہ بن جائے گا، جس پر قابو پانا زیادہ مشکل ہوگا۔
مسٹر برزانی نے بغداد پر الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ کردوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے بجائے اس رقم سے شیعہ ملیشیا کو ادائیگی کر رہی ہے۔
وہ موصل اور امبار میں پیسے دے رہے ہیں جو داعش کے زیر قبضہ علاقے ہیں۔ وہ کردستان کو رقم کیوں نہیں دیتے جو ان کا اتحادی ہے؟ ہم ایک مشترکہ دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو پھر ہمیں مناسب مدد کیوں نہیں مل رہی؟
مسرور برزانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ داعش ملک میں کی جانے والی سیاسی غلطیوں کا نتیجہ ہے اور خطے میں طویل المدتی سیاسی حل کے لیے تمام گروہوں کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
داعش اس ملک اور خطے میں کی گئی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ داعش سے پہلے القاعدہ تھی، آج داعش ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ پرانی اور تاریخی غلطیاں ہیں جن کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس معاملے میں یہاں سنیوں، کردوں اور شیعوں سبھی کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ بطور ضمانت ہونا چاہیے کہ آنے والا دور روشن اور محفوظ مستقبل کا ضامن ہوگا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت سب لوگ اکٹھے رہنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔
دوسری جانب عراقی حکام کی جانب سے اطلاعات ہیں کہ فوج اور شہریوں کے جانی نقصان کو کم سے کم رکھنے کے لیے داعش کے قبضے سے تکریت کو چھڑانے کے لیے کیا جانے والا حملہ تاحال روک دیا گیا ہے. اگرچہ اس وقت زیادہ تر علاقے میں حکومتی افواج کا کنٹرول ہے، تاہم اب بھی مرکز سے جہادیوں کو نکال باہر کرنے کا کام رہتا ہے.
یہ تھا عراق میں کردوں کے اہم رہنما مسعود برزانی کے تحفظات کا ذکر، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ کے لیے نخبت ملک نے پیش کیا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ان دنوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا ناپا میں 20 روزہ بین الاقوامی تھیٹر میلہ جاری ہے، جس میں مقامی تھیٹر گروپس کے علاوہ بھارت، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ سے بھی تھیٹر منڈلیاں شریک ہیں. وسعت اللہ خان بھی اس تھیٹر فیسٹیول کا حصہ ہے. ہاں ہاں، میں نے ٹھیک کہا ہے، وسعت اللہ خان بھی اس تھیٹر فیسٹیول کا حصہ ہے. تو کیوں نہ اس میلے کی جھلکیاں انہی سے سنیں.
ارم اور اس کے ساتھیوں کو پرفارمنس سے پہلے میک اپ سمیت سب کچھ خود ہی کرنا ہے. ان گریجویٹس کو آج ثابت کرنا ہے کہ 3 برس میں کیا سیکھا.
ہماری 3rd ایئر کی پرفارمنس ہے انٹرنیشنل فیسٹیول کی اوپننگ کے لیے، اور ریہرسل اس کی 1 مہینہ 15 دن شاید اتنا ہی ٹائم، اور ہم نے تھیم محبت پہ، محبت کی الگ الگ شیڈز اس پہ بنائی ہے.
اس فیسٹیول میں زیادہ تر وہ شائقین آتے ہیں جنہیں تھیٹر میں مقامی کے ساتھ ساتھ غیر مقامی کام دیکھنے کی بھی چاہ ہے، لہذا اس چوتھے فیسٹیول کا رنگ زیادہ بین الاقوامی ہے. اور یہ رنگ بھرنے والوں میں فیسٹیول ڈائریکٹر زین احمد بھی ہیں.
اس فیسٹیول میں ہم نے جو باہر سے گروپس بلائے ہیں، انگلینڈ سے، جرمنی سے، امریکہ سے، انڈیا سے، ان کے ساتھ کچھ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشنز کی ہیں، تاکہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں، اور جہاں پہ جو تھیٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں سیکھ سکیں، اور ہم کچھ ان سے سیکھ سکیں کہ باہر جو کام ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل تھیٹر کمیونٹی کا ایک ایکٹیو ممبر بنے.
یہ برطانوی ڈائریکٹر صاحب جو پچھلے برس لندن سے شیکسپیئر کا کھیل ونٹرز ٹیل اردو میں کرنے آئے تھے، مقامی ٹیلنٹ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس بار انگریزی کا ڈراما کانسٹیلیشن اٹھا لائے.
کانسٹیلیشن ایک غیر معمولی کھیل ہے. مجھے امید ہے کہ جو بھی دیکھے گا کہے گا ضرور ایسا کھیل تو میں بھی لکھنا یا کرنا چاہتا ہوں.
اکتیس مارچ تک ناپا کا تھیٹر روزانہ اسی طرح بھرتا اور خالی ہوتا رہے گا.
وسعت اللہ خان جو ناپا کا حصہ ہیں، تفصیل آپ نے انہی کی زبانی سنی، تو اردو زبان کا ذکر کریں، وہ کیسے پرفارم کر رہی ہے انڈیا کے تھیٹر میں، خواہ وہ تھیٹر ہو، فلم ہو یا شاعری ہو. ایک زمانہ تھا کہ بالی ووڈ کی فلموں میں اردو زبان سنائی دیتی تھی بڑے چاہ اور بڑے رخساروں کے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ حالات بدل گئے، فلموں کی زبان بھی بدلتی چلی گئی، گیتوں سے شاعری اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تاک دن دن تاک سے لے کر وہ مارا وہ کاٹا اور جے کی باتیں ہوتی ہیں. دہلی میں ہماری ساتھی اندو پانڈے نے بالی ووڈ میں اردو کے استعمال پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی، سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
دل کی بات وہاں تک پہنچتی ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے، اور بالی ووڈ کا ہیرو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے گیتکار کے الفاظ کا سہارا لیتا ہے جو کبھی ہٹ ہوتے ہیں تو کبھی فلاپ. पर कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनकी फिल्में तो याद नहीं लेकिन गाना जरूर याद रहता है।
कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हम क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता।
कुछ गाने जिसका कोई लफ्ज अगर समझ में नहीं आ रहा तो आज की जनरेशन उसका अंदाजा लगा लेती है या फिर गूगल का सहारा लिया जाता है। बात है हिंदी फिल्मों में उर्दू की, जहां ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में अक्सर उर्दू जबान सुनाई देती थी जो आज की फिल्मों में नजर नहीं आती, क्योंकि फिल्मों की जबान वही होती है जो समाज में बोली जाती है। और इरशाद कामिल का यही मानना है जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने गीतकार है।
अब फिल्मों की जबान उर्दू नहीं रही है, ये बात तय है। वो क्यों उर्दू नहीं रही है? क्योंकि सोसाइटी की जबान उर्दू नहीं रही है। जो सिनेमा है वो सोसाइटी के लिए बन रहा है, वो सिनेमा किसी और किसी खास तबके के लिए तो बन नहीं रहा है, वो सबके लिए बन रहा है। और जो हमारा जैसा कि कल्चर है हिंदुस्तान का, अलग अलग जगह पे अलग अलग जबानें बोली जा रही हैं, तो ये पैन इंडिया सिनेमा बन रहा है। तो कोई भी लैंग्वेज है, वो भले इंग्लिश हो, भले हिंदी हो, भले उर्दू हो, वो आसान तरीन इस्तेमाल की जाती है ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेट उस तरह से हो सके।
आज भी नज़ाकत और नफासत के लिए उर्दू का इस्तेमाल तो होता है फिल्मों में, पर डायलॉग के तौर पर नहीं, उर्दू गानों में सुनाई देती है। गीतकार इरशाद कामिल भी यही मानते हैं।
नहीं, फ्यूचर की बात का इस तरह है, मतलब उर्दू ऐसा नहीं है कि उर्दू के फ्यूचर को कोई खतरा है, उर्दू के फ्यूचर को कोई खतरा नहीं है। ऐसा है जिस तरह से चीजें इस्तेमाल होती हैं या होती रहेंगी, उर्दू ज्यादा मुझे लगता है गाने संभाल के रखेंगे बनिस्बत स्क्रिप्ट के।
एक जमाना वो भी था जब साहिल लुधियानवी की एक नज्म पर यश चोपड़ा ने पूरी फिल्म बना ली थी जिसका नाम था कभी कभी।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। आज सिनेमा में गीत लिखने वाले सिर्फ गीतकार हैं, शायर नहीं। आज का सिनेमा सिलेबस की तरह हो गया है, जो पसंद आएगा वही बनेगा।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है।
जबान और ख्याल को एक साथ लाना फिल्मों में एक चैलेंज है, और सही जबान कानों में घुल जाती है। कई अच्छे गाने आए और चले गए, किसी ने उनकी खैरियत तक नहीं पूछी। सिनेमा सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है, बॉलीवुड में मुंबईया भाषा बोली जाती है, उर्दू वहाँ पे नहीं है, लेकिन अच्छा तो आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन अच्छा सुनने वाला शायद कहीं गुम हो गया है। अली सरदार जाफरी ने सही कहा है, हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। हिंदी गानों का गोल्डन पीरियड याद कीजिए, एक आध गाना गुनगुनाइए तो आप अपने आप को पाएंगे उर्दू की नजाकत में। इंदु पांडे, बीबीसी दिल्ली।
इंदु पांडे की थी यह रिपोर्ट। आज सिनेमा में गीत लिखने वाले गीतकार हैं, शायर नहीं। शायर गीत लिखा करते थे, अंग अंग गाता था, बल्कि कहिए कि रक्स किया करता था। सैरवीन यहाँ अख्तिताम को पहुंचता है। इसकी एडिटर थी माहपारा सफदर, प्रोड्यूसर काजी सलीम, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक और लंदन से डंकन हैनन। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत इजाजत चाहूंगा। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा समाज फरमाइए, और आज खबरों का मैदान संभाल रखा है अहमद रजा ने।
پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں فوج کے کڑے پہرے والے علاقے میں برسوں سے مقیم اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے سابق وکیل سمیع اللہ آفریدی کو آج پشاور میں پولیس کہتی ہے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے۔ اسرائیل میں آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے ہیں اور پچھلے کئی برسوں میں پہلی بار حریف جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ پاکستان کی مختلف جیلوں میں آج حکام کے مطابق مختلف مقدموں میں سزائے موت پانے والے 12 مجرموں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ پاکستان کے نیم فوجی ادارے رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروایا ہے۔ اور بی بی سی کو پتا چلا ہے کہ پچھلے ہفتے تباہ کن سمندری طوفان کی زد میں آنے والے جمہوریہ ونواتو میں لوگ کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔